بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليذم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا أقبة قوقبة، يعني أحدهم. قال: فذممت إلي اثنين أو ثلاثة، ما لي إلا أقبة كأقبة أحدهم من جمله. رواه أبو داود. كتاب السفر چل رہی ہے اور سفر کے دوران ایک دوسرے کے تعاون کی اور ایک دوسرے کی اعانت کی ضرورت پیش آتی ہے. اس لیے حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ نے یہ باب قائم کیا، باب اعانت الرفیق، رفیق دوست اور ساتھی کی اعانت کرنا سفر کے دوران. یوں تو ہماری شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف سے اس بات کی تاکید ہے کہ اپنے ساتھیوں کا، اپنے دوستوں کا سفر اور حضر دونوں میں تعاون کیا جائے. اور یہ صرف اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں، اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ جس شخص کو بھی تعاون کی ضرورت ہو اور آپ تعاون کر سکیں تو آپ کو اپنی استطاعت کے مطابق تعاون کرنا چاہیے. لیکن یہ چونکہ ایک مستقل موضوع ہے کتاب السفر، اس لیے حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ بطور خاص ان حدیثوں کو لا رہے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سفر کے رفقا کو آپس میں ایک دوسرے کا حتی الامکان تعاون کرنا چاہیے. چنانچہ یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ کا ارادہ فرمایا، اور یہ ابتدائے اسلام میں تھا، یعنی مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جو شروع کا دور تھا، اس وقت کا یہ واقعہ ہے جب ابھی فتوحات کا دور نہیں آیا تھا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دو طبقوں میں تقسیم تھے، کچھ انصار تھے، کچھ مہاجر. جو انصار تھے مدینہ منورہ میں رہنے والے، ان کے پاس اپنے مکانات بھی تھے، اپنے گھر بھی تھے، اپنی جائیدادیں تھیں، اپنے اموال تھے، اپنے باغات تھے. اور جو باہر سے آئے ہوئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام کے دوران بھی جب دیکھتے تھے کہ مہاجرین میں سے کسی کو اعانت کی ضرورت ہے، کسی کو تعاون کی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کو متوجہ فرماتے تھے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. چنانچہ اصحاب صفہ وہ حضرات جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ منورہ آ گئے تھے، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ ہمیں اپنی دنیا کے لیے کچھ کرنا چاہیے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو طلب علم کے لیے وقف کر رکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کچھ آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں تقسیم کرتے تھے، انہیں کھلاتے تھے. اگر ہدیہ آتا تھا تو خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھاتے تھے اور اصحاب صفہ کو بھی کھلاتے تھے. اگر صدقہ آتا تھا تو آپ ان پر تقسیم فرما دیتے تھے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں کچھ بھی نہیں آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بھی فاقہ ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے تھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہ جس کے پاس دو کا کھانا ہو وہ تیسرے کو لے جائے، اور جس کے پاس تین کا کھانا ہو وہ چوتھے کو لے جائے. تو انصار مدینہ جو ہے وہ اصحاب صفہ میں سے کوئی ایک کو لے جاتا تھا، کوئی دو کو لے جاتا تھا. تو یہ جو مواسات، غمخاری اور ہمدردی کا معاملہ ہے، اس کی تلقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں بھی کرتے تھے اور حضر میں بھی کرتے تھے. یعنی ایک عام تعلیم ہے، اور امت کے اندر یہ مواسات کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو مواسات کی حد سے آگے جا کر مساوات کا معاملہ فرماتے تھے. ایک تو ہے مواسات، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا کہ آپ کے یہاں تین روٹیاں ہیں اور تین روٹیاں آپ کو کافی ہیں، اور کوئی بھوکا مل گیا تو آپ نے دو روٹیاں اپنے لیے رہنے دی اور ایک اسے کھلا دی. یہ ہے مواسات، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، کسی کے ساتھ غمخاری کرنا. اور دوسرا ہے مساوات. مساوات کا معنی یہ کہ آپ نے ڈیڑھ روٹی کھائی اور اسے بھی ڈیڑھ کھلا دی، برابری. بلکہ اس سے بھی آگے وہ تو ایثار کا معاملہ کرتے تھے. وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ خود ایک کھاتے تھے اور اسے دو کھلا دیتے تھے. بلکہ اس سے بھی آگے خود بھوکے رہتے تھے اور سب کچھ اسے کھلا دیتے تھے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑ گئی تھی، اور یہ جو نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر، یہ کیمیائی نظر تھی. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. مردوں کو صرف زندہ نہیں کیا، مردوں کو ایسا بنا دیا کہ وہ دوسروں کو زندہ کرنے والے بنے. تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت انہیں ملی، صحبت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انہیں ملی، تو انہوں نے فیض رسانی کی نیت سے صحبت اختیار کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض پہنچانے کی نیت سے نظر کی. تو کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اسی لیے اکبر الہ آبادی کا شعر جو ہے، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے کہ اہل اللہ جن کے سینے نور نبوت سے منور ہیں ان کی صحبتوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور فیض رسانی کی نیت سے طلب لے کر محتاج بن کر جانا چاہیے، طلب لے کر محتاج بن کر. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ پہنچے تو آپ نے وہاں پہنچ کر کے یہ شعر کہا، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پہ لایا ہوں، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پہ لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، مٹنے ہی کو آیا ہوں. محتاج بن کر جائے، اپنے آپ کو مٹا کر جائے، اپنی آن شان بان چھوڑ کر جائے اور مردہ بدست زندہ ہو جائے. جیسے ایک لکڑی بڑھئی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، ایک لکڑی کارپینٹر کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ اب کارپینٹر اور بڑھئی میرے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے کرے، مجھے کبٹ بنا دے تو کبٹ بنا دے، مجھے ستون بنا دے تو ستون بنا دے، مجھے ٹپائی بنا دے تو ٹپائی بنا دے، مجھے کرسی بنا دے تو کرسی بنا دے، مجھے ٹیبل بنا دے تو ٹیبل بنا دے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو وہ صحبت ملی تھی کہ اس جیسی صحبت کا دنیا میں نہ پہلے وجود ہوا ہے نہ بعد میں. وہ نظر ملی تھی جیسی نظر دنیا میں نہ پہلے کبھی آئی ہے نہ بعد میں اس کا وجود ہوا ہے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان کی زندگیوں میں وہ باتیں آ جاتی تھیں، ادھر اعلان فرمایا، ادھر بیان فرمایا اور ادھر ان کی زندگیوں میں بات آ گئی. 30 سالہ نبوت کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے دین کو مکمل فرمایا. یعنی اللہ نے مکمل فرمایا لیکن بطور سبب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. تاریخ میں ایسا اکمپلشمنٹ اور تاریخ میں ایسا کردار آپ کو نہیں ملے گا کہ 23 سالہ دور میں ایک شخص جس مشن کے لیے بھیجا گیا ہو وہ اپنے مشن کو مکمل کر لیتا ہے. اس لیے کہ جو بھی نبی آیا اس میں سے کسی نے الیوم اکملت لکم دینکم نہیں کہا، اس نے کہا کہ میں جس شریعت کو لے کر آیا تھا بس ناقص چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مکمل آگے والا کرے گا اور اسے مکمل اور آگے والا کرے گا اور آگے والا کرے گا. بحصہ رسدی لائے تھے شریعت عیسیٰ و موسیٰ، مکمل دین لے کر ہیں محمد مصطفیٰ آئے. محمد اور آدم کا تعلق اس سے ظاہر ہے، یہ لے کر ابتدا آئے، وہ لے کر انتہا آئے. پورا دین قیامت تک انسانوں کو جتنی چیزوں کی ضرورت پڑنے والی تھی ان تمام چیزوں کو تفصیلاً یا اجمالاً آپ نے بیان فرما دیا. اور بعد میں اللہ تعالی شانہ نے فقہا کو وہ صلاحیت دی کہ وہ اس تفصیل اور اس اجمال کو دیکھ کر امت کی ہر مرحلے میں ہر جزئیے میں رہنمائی کر سکتے ہیں. کوئی مسئلہ مفتی کے پاس نہیں جاتا جس کے بارے میں وہ یہ کہے کہ اس کے بارے میں شریعت مطہرہ نے کچھ نہیں کہا ہے. ایسی کتنی چیزیں وجود میں آئی بعد میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. ایروپلین، اب ایروپلین میں نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، تو مفتیوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایروپلین نہیں تھے اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ زمین پر ہی نماز پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے. نہیں، محنت کی انہوں نے، اور محنت کر کے وہ ایک نتیجے پر پہنچے کہ ایروپلین میں نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اگر ہوتی ہے تو کیوں، باقاعدہ علمی بحث کی انہوں نے، اکیڈیمک بحث کی. تو 23 سال، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے، ایک عظیم الشان معجزہ. 6 سال ایک طالب علم ایک مدرسے میں کئی اساتذہ کے پاس پڑھتا ہے، 6 سال. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بحیثیت نبی کے جتنا رہے اس کا 25% تقریباً. اور کئی اساتذہ رات دن اس طالب علم کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور وہ طالب علم وقف ہو کر مسجد میں مدرسے میں آ جاتا ہے. کتنا سکھا پاتے ہیں 6 سال میں، کتنا سکھا پاتے ہیں، کتنی تربیت کر پاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو ایسے طلبا تھے جن کی بیویاں تھیں، جن کے بچے تھے، جن کے باغات تھے، جن کی تجارتیں تھیں، جو عمر رسیدہ تھے. لیکن 23 سال میں مکمل دین بھی پہنچا دیا اور مکمل تربیت بھی کر دی. 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں سے ایک صحابی ایسا نہیں ہے جو ولایت کے مقام تک نہ پہنچا ہو. اور پھر ولایت کا مقام بھی وہ کہ جہاں تک ان کے بعد والوں میں سے کوئی بھی پہنچ نہیں سکے گا. ولایت کا وہ مقام جہاں تک ان کے بعد والوں میں سے کوئی بھی پہنچ نہیں سکے گا. یعنی کم و بیش 1,24,000 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہے، تو ان کے بھی درجات مختلف ہوں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں، تو ولایت کے اوپر درجات کتنے ہوں گے. اور پھر جو ہے چلتے 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 جو 1,24,000 صحابی ہے، صدیق اکبر تو بالکل اوپر، اور 1,24,000 صحابی جس ولایت کے مقام پر فائز ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان میں سے کوئی بھی اس ادنا درجے کی ولایت تک نہیں پہنچ سکتا. ایسی تربیت فرمائی، تو علم بھی پہنچایا اور ان کی تربیت بھی فرمائی. یہ معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ، بہت بڑا کارنامہ. لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو کارنامہ وجود پذیر ہوا، یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے ایک دین تھا؟ یہ کارنامہ اللہ ہی عنایات نصیب فرماتے ہیں، عنایتیں فرماتے ہیں، تو کارنامے وجود میں آتے ہیں. کسی کو بہت ذہین بناتے ہیں، وہ اپنی ذہانت سے کوئی کارنامہ وجود میں لاتا ہے، تو اصل تو اللہ کا دیا ہوا ہے. تو بہت سارے اسباب تھے، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ اللہ تعالی شانہ نے ایسے شاگرد دیے تھے کہ جن شاگردوں کو ایک سبق ایک مرتبہ پڑھا دیا، انہوں نے یاد بھی کر لیا اور انہوں نے اپنی زندگی میں بھی اسے جگہ دے دی. ورنہ اگر شاگرد سنتے رہتے، یاد نہ کرتے، تو بار بار بیان کرنا پڑتا تو 23 سال میں یہ شریعت پوری کیسے ہوتی؟ 23 سال میں یہ شریعت منتقل کیسے ہوتی امت کی طرف، اگر وہ یاد ہی نہ کرتے؟ یاد بھی کر لیتے تھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ ان کی تو زندگیوں میں بھی یہ بات آ گئی ہے، یاد بھی ہے اور ان کی زندگیوں میں بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات، مواسات کا حکم فرمایا ہے. دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ ایسا سچویشن ہے اور ایسی حالت ہے جہاں ایک شخص کے پر ضروری ہو جاتا ہے دوسرے کا تعاون کرنا، یہ مواسات نہیں ہے، وہ تو ضروری ہے. ایک شخص ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، مر رہا ہے، اب اسے اگر نہیں کھلایا جائے گا یہ زندہ نہیں رہے گا، اسے اگر پانی نہیں پلایا جائے گا یہ زندہ نہیں رہے گا، تو ایسی صورت میں اسے اتنا کھلانا جس سے اس کی جان بچ جائے، اتنا پانی پلانا جس سے اس کی جان بچ جائے، یہ ضروری ہو جاتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. یہ فرض ہو جاتا ہے، یہ واجب ہوتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے. لیکن یہاں مواسات، مواسات کا کیا معنی؟ کہ آپ اگر نہیں کھلائیں گے تو وہ مرے گا نہیں، لیکن بھوک کی وجہ سے بے چین رہے گا، اسے تکلیف محسوس ہوگی. تو کہا اس کا کچھ تعاون کرو، تو اب آپ مواسات کر رہے ہیں. آپ کے پاس تین روٹیاں ہیں تو آپ نے آدھی روٹی دے دی, یہ سوچ کر کے دوسرا کوئی بھی آدھی دے دے گا, تیسرا کوئی آدھی دے دے گا. تین روٹیوں میں سے آپ نے ایک روٹی دے دی, یہ ہے مواسات. اور تین ہے, آپ نے سوچا چلو ڈیڑھ ہم کھا لیتے ڈیڑھ ان کو کھلا دیتے, یہ ہے مساوات, یہ برابری. صرف آپ نے ہمدردی نہیں کی بلکہ برابری والی ہمدردی کی کہ اسے اپنے جیسا کر دیا. اور تیسرا درجہ ہے ایثار. ایثار وَيُثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تلقین کی تھی اور جو تشکیل کی تھی اور جو ذہن بنانے کی کوشش کی تھی وہ مواسات کی نہیں مساوات کی, کہ مواسات ہو وہ بھی مساوات کے درجے کا. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی زندگی میں یہ چیز آ گئی تھی, اور پھر یہ چیز منتقل ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین سے تابعین میں بھی. اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ جہاں انہوں نے جانوروں کے ساتھ بھی مواسات کی, جانوروں کے ساتھ مساوات, بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی ایثار, کہ کوئی بات نہیں ہم بھوکے رہیں گے لیکن اس جانور کو آج کھانا کھلا دیتے ہیں. اللہ تعالی شانہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوے کا ارادہ کیا. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بنفس نفیس تشریف لے جاتے تھے. تو غزوے کا ارادہ کیا, آپ خود بھی اس میں جا رہے تھے, تشریف لے جا رہے تھے. فقال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہجرت کے بعد کے ابتدائی مراحل ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بے وسائل ہیں اور وہ جانا چاہتے ہیں غزوے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا, یا معشر المہاجرین والانصار, یہ مہاجرین اور انصار کی جماعت, یا معشر المہاجرین والانصار, اے مہاجرین اور انصار کی جماعت. اب اس میں دیکھیے, یا معشر المہاجرین والانصار, تھوڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مدنی زندگی ہے اور ہجرت کے بعد کے ابتدائی مراحل کا واقعہ ہے. تھوڑا تصورات کی دنیا میں سوچیے آپ, اپنے پیروں پہ کون کھڑے ہیں؟ انصار. اور مہاجرین قسم پورسی کے عالم میں ہیں. آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ آپ سب لیسٹر میں رہتے ہیں, اپنے اپنے مکانات ہیں, عمدہ کپڑے ہیں, عمدہ غذا ہے, سارے وسائل ہیں, اپنی اپنی گاڑیاں ہیں, اور اچانک کسی دوسرے شہر سے, کسی دوسرے ملک سے ریفیوجی آ جائیں جو خیموں میں پڑے ہوئے ہیں, یا قسم پرسی کے عالم میں ان کو تقسیم کر دیا گیا ہے, ایک ان کے گھر میں, دو ان کے گھر میں, تین ان کے گھر میں, ایک ادھر ایک ادھر, اور دوسروں کی روٹیوں کے ٹکڑوں پر محتاج. اور ایسے موقع پر دونوں جماعتوں کو جب خطاب کیا جائے گا تو مقدم کس کو کیا جائے گا؟ ان ریفیوجی لوگوں کو, ان کا نام پہلے ذکر کیا جائے گا یا ان کا ذکر کیا جائے گا جو اچھی پوزیشن میں ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطاب فرمایا تو مہاجرین کو مقدم کیا. اس میں یہ بتلایا گیا کہ ہر چیز میں ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے, حتیٰ کہ گفتگو میں بھی, گفتگو میں بھی ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ مہاجرین قسم پرسی کے عالم میں ہے دنیاوی اعتبار سے, لیکن دینی اعتبار سے ان کو فضیلت حاصل ہے انصار کے اوپر. اس لیے گفتگو کے اندر جب دونوں کو خطاب کیا جائے تو پہلے ذکر ہوگا مہاجرین کا, اس کے بعد ذکر ہوگا انصار کا. آداب سکھلایا گیا ہے نا کہ جب کھانے کے لیے بیٹھے دسترخوان پر تو اس وقت تک کھانا شروع نہ کرے جب تک وہ شروع نہ کرے جو دسترخوان پر بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چند صحابہ آئے اور ایک نے بولنا شروع کیا, ایک نے بولنا شروع کیا. ایک واقعہ ہوا تھا, وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بیان کرے. سب بالغ تھے, سب عقل مند سے, سب سمجھدار تھے, تو ایک نے بولنا شروع کیا. اب جس نے بولنا شروع کیا وہ عمر میں اپنے ساتھی سے چھوٹا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور فرمایا کہ کبر الکبرا, بڑے کو بولنے دو, بڑے کو بولنے دو. اور اگر بڑا یہ کہے کہ آپ بتلائیے تو پھر آپ بات کیجیے, یا یہ کہ بڑا بولنے میں کوئی غلطی کر جائے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایلوکوینٹ نہیں ہوتا, فصیح بلیغ نہیں ہوتا, وہ چھوٹا زیادہ فصیح بلیغ, تو جہاں بیچ بیچ میں تعاون کی ضرورت پڑے تو تم لقمہ دیجئے, بات کو اور واضح کیجئے, لیکن بڑے کو بڑا رکھیے, چھوٹے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بڑا ہو جائے. یا معشر المہاجرین والانصار, یہ ادب تھا اعلی درجے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. ہم لوگ ایسے ہی حدیثوں کو پڑھ جاتے ہیں, ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے کہ یہ مہاجرین اور انصار کی جماعت, ان من اخوانکم قوما لیس لہم مال, تمہارے بھائیوں میں سے, تمہارے بھائیوں میں سے کچھ لوگ ہیں, تمہارے بھائیوں میں سے کچھ لوگ ہیں, یعنی جن کا تعاون کرنے کے لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ پرائے نہیں ہیں, وہ تمہارے بھائی ہیں اسلامی اخوت کی بنیاد پر. تمہارے بھائیوں میں سے کچھ لوگ ہیں, لیس لہم مال ولا عشیرت, جن کے پاس نہ مال ہے اور نہ کنبا. مال اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ کے آئے ہیں, کنبا اس لیے نہیں ہے کہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو پیچھے اہل و عیال کو, اپنی فیملی کو, سب کو چھوڑ چھاڑ کر آئے ہیں, اور وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی غزوے میں شرکت کریں. تب کل تین شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ آئے نہیں, اس لیے کہ ان کے پاس سواری نہیں ہے, وہ آئے ہی نہیں اس کے ان کے پاس سواری نہیں ہے, اور سواری کے علاوہ ان کے پاس کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے سب کے پاس ہتھیار بھی نہ ہو. تو ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ آئے ہی نہیں. دوسری شکل یہ ہے کہ ان میں سے جس کسی کے پاس ہتھیار ہے وہ ہتھیار لے کر کے اللہ پہ بھروسہ کر کے چل پڑے اور پیدل چلے ہمارے ساتھ, پیدل چلے. کتنی مشقت ہوگی, کتنا تاب ہوگا, اور راستے میں ہو سکتا ہے کہ کھانے پینے کا کوئی انتظام بھی نہ ہو سکے. اور تیسری شکل یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اس کو یہ کہہ دے کہ بھائی تم میرے ساتھ چل, اونٹ تو میرے پاس بھی ایک ہی ہے, کبھی میں سواری کروں گا کبھی تو سواری کرنا, اور کھانے پینے کی فکر مت کرنا, میرے پاس توشہ ہے اس میں میرے ساتھ شریک ہو جانا, اور ہتھیار تو میرے پاس ہے میں تجھے دے دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلیضم احدکم الیہ الرجلین او الثلاثۃ, چاہیے فلیضم احدکم کہ تم میں سے ایک شخص اپنی طرف دو کو ملا لے یا تین کو ملا لے. تو دو کو ملا لے یا تین کو ملا لے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ لے اپنی حالت, اگر حالت ایسی ہے کہ اپنے ساتھ تین کو ملا سکتا ہے تو تین کو ملا لے, اگر حالت ایسی ہے کہ نہیں تین تو میرے لیے مشکل ہے تو دو کو ملا لے اور تین بن جائیں, نہیں دو بھی مشکل ہے تو ایک کو ملا لے اور دو بن جائیں. یہ رجلین یا الثلاثہ جو کہا ہے یہ ایسے ہی بطور مثال کے کہا ہے, دو کو, تین کو, چار کو, پانچ کو, ایک کو اپنے ساتھ ملا لیں. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد جو ہے وہ وجوب پر محمول نہیں تھا بلکہ مساوات, مواسات, یعنی اگر کوئی عمل نہ کرتا تو کوئی حرج نہیں تھا، یہ امر وجوب کے لیے نہیں تھا، یہ مواسات کے لیے تھا. لیکن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جس کسی کے پاس اونٹنی تھی، جس کسی کے پاس سواری تھی، ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں رہا جس نے اپنے ساتھ کسی اور کو ملایا نہ ہو. یہ عمل والی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال ہے، سب سے بڑا کمال. علم سکھا دینا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا علم سکھا کر علم پر عمل کرنے والوں کو پیدا کرنا. دنیا میں نبی صرف علم سکھانے کے لیے نہیں آتا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. یہ وَيُزَكِّيهِمْ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم کرتا ہے، یعنی علم سکھاتا ہے، اور ان کا تزکیہ کر کے اس پر عمل کرواتا ہے. ان میں اس علم پر جو وہ انہیں سکھا رہا ہے، اس علم پر عمل کرنے کی صلاحیت پیدا کر رہا ہے. اس لیے کہ تزکیہ ہو جاتا ہے تو تزکیہ کے نتیجے میں پھر پوری شریعت پر عمل خود بخود ہو جاتا ہے. یہ لازم ملزوم ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تزکیہ ہو گیا ہے لیکن پھر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے، تزکیہ ہو گیا لیکن پھر بھی حسد ہے. اب حسد ہے تو تزکیہ کا کیا معنی؟ پھر تزکیہ ہو گیا پھر بھی غصہ ہے، ابھی بیجا غصہ، غلط جگہ پہ غصہ. تزکیہ ہو گیا ہے پھر بھی جہاں خرچ کرنا چاہیے نہیں کر رہا ہے. تزکیہ ہو گیا پھر بھی نماز نہیں پڑھتا. تزکیہ ہو گیا ہے پھر بھی بد نظری سے نہیں بچتا. تزکیہ اور پوری شریعت پر عمل کرنا، یہ لازم ملزوم ہے، یہ لازم ملزوم. ایک شخص کا تزکیہ ہو گیا ہے اور تزکیہ ہونے کے بعد بھی وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس وقت تھوڑی گندگی اس کے قلب میں آ گئی، وہ جو پوری صفائی تھی وہ صفائی نہیں رہی، کسی وجہ سے وہ گندگی آ گئی کہیں سے، جس کے نتیجے میں اس نے اس گناہ کا ارتکاب کر لیا. اسی لیے تو قرآن کہتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تو تزکیہ ہے، اور تزکیہ کے بعد بھی اگر شریعت پر عمل نہ کرے تو کامیاب کیسے ہوگا؟ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کہ وذلک جزاء من تزکا، جنت بدلہ کس شخص کا ہے؟ اس شخص کا جو اپنا تزکیہ کر لیتا ہے. اس لیے کہ تزکیہ ہو گیا تو پورا دن زندگی میں آ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے ان دونوں کاموں کے لیے، کہ لوگوں کو علم سکھائے. یہ جو نظریہ ہے کہ بھائی ہم نے بیان کر دیا اب لوگ جانے، نہ اگر ایسا لگ رہا ہے کہ بیان کرنے کے بعد ذرا احمد بھائی سے تنہائی میں تھوڑی دو چار منٹ گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ احمد بھائی آ جائیں گے اس کے اوپر، اور اگر احمد بھائی نے زندگی میں اس چیز کو اختیار کر لیا تو احمد بھائی کو چاہنے والے ماننے والے بہت لوگ ہیں، انشاءاللہ بریک تھرو ہو جائے گا. یہ معلم جو ہے اس کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ میں جو علم لوگوں کو سکھا رہا ہوں، چاہے وہ امام کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ مدرس کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ خانقاہ کے شیخ کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ دائی ہو، میں جو علم لوگوں کو سکھا رہا ہوں، لوگ اس علم پر کیسے آ جائیں؟ صرف علم پہنچا دینا کافی نہیں ہے، کسی کو علم پہنچا دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ ایک شخص کے پاس علم آ جائے اور وہ اس علم پر عمل نہ کرے تو یہ ناقص ہے، کامل نہیں ہے. تو آپ نے ایک ناقص شخص تیار کیا ہے، یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ آپ نے علم پڑھایا، علم پڑھا کے پھر اس کو عمل پر بھی لائے، یعنی عالم با عمل ہو گیا، جو علم آپ نے سکھایا اس پر عمل کرنے والا، اب یہ کامل ہو گیا. تو کمال تو کسی کو کامل بنانے میں ہے، ناقص چیز کو تیار کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. تو اساتذہ کو، علماء کو، دعات کو جو دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ صرف بات پہنچا دی اور کام ہو گیا، نہیں، یہ بات نہیں، یہ بات نہیں. ہمارا کام ہے پہنچانا اور پھر اس بات کی فکر کرنا کہ یہ اس پر عمل کرنا، اس لیے کہ اصل تو عمل ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس فرمایا تو حضرت جابر فرماتے کہ فما لأحدنا من زہر یحملہ، ہم میں سے کسی کے لیے، ہم میں سے ایک کے لیے سواری نہیں تھی جو اسے اٹھا لے، یعنی ہم میں سے جس جس کے پاس ایسی سواری تھی جس پر وہ سوار ہو سکے، الا عقبت، مگر یہ کہ باری باری، یعنی ہم میں سے جس کسی کے پاس سواری تھی جس پر وہ سواری کر سکے، اس نے اپنے ساتھ کسی کو لے لیا، مگر یہ کہ باری باری ہو گئی، مگر یہ کہ باری ہو گئی، کوکبتن باری کی طرح، باری ہو گئی باری کی طرح، تو باری ہو گئی باری کی طرح، یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا باری ہو گئی باری کی طرح، تو چونکہ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے آگے راوی نے اس کی تشریح کر دی کہ یعنی احدہم، یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت جابر یہ کہنا چاہتے تھے کہ الا عقبت کعقبت احدہم، کہ ہم میں سے جس کسی کے پاس سواری تھی، جس کسی کے پاس سواری تھی تو اس نے اپنے ساتھ ایک کو لے لیا، دو کو لے لیا، تین کو لے لیا، اور ایک دو اور تین کو لینے کے بعد پھر مساوات کا معاملہ ہو گیا، مواسات کا نہیں، مساوات کا، ان میں سے ایک کی باری کی طرح باری ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اونٹنی کا مالک ایک میل تک اونٹنی پر سوار رہتا تھا تو دوسرے کو یہ نہیں کہتا تھا کہ بھئی اونٹنی میری ہے اس لیے میں ایک میل تک سواری کروں گا اور تو ایک میل تک پیدل چلے گا، پھر تیری باری آئے گی تو بیٹھ جانا، لیکن آدھے میل تک، میں پھر زیادہ نہیں چل سکوں گا، آدھے میل کے بعد تجھے اتر جانے کا اور پھر میں بیٹھ جاؤں گا۔ وہ بھی غنیمت تھا اس کے لیے، تو وہ خوش ہو جاتا پیدل چلنے والا کہ بھئی چلو اتنا تو مل گیا، لیکن کہا کہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا مواسات کا، لیکن صحابہ نے برتاؤ کیا مساوات کا، برابری کا۔ قال، وہ کہتے ہیں، تو دیکھو ایک طرف تو مساوات کا فیصلہ کر لیا، اب مساوات برابری، تو برابری ہوگی تو آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنی اونٹنی پر اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے لوں گا، تو ایک میل میں چلوں گا ایک میل وہ چلے گا، ایک میل میں چلوں گا ایک میل وہ چلے گا، اور اگر دو کو میں نے لے لیا تو جب میری چلنے کی باری آئے گی تو مجھے دو میل چلنا پڑے گا، ادھر ایک میل سواری ایک میل چلنا، ایک میل سواری، اور ادھر ایک میل سواری دو میل چلنا، ایک میل سواری دو میل چلنا، اور اگر تین میں نے لے لی اپنے ساتھ تو ایک میل سواری تین میل چلنا۔ مساوات کا بھی فیصلہ کیا کہ برابری کا معاملہ کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لیا، تو فرماتے ہیں حضرت جابر کہ فضمم تو الیس نہیں نیا ثلاثتن، میں نے اپنی طرف دو یا تین لے لیے، میں نے ملا لیے اپنی طرف دو یا تین، یعنی میں اس وقت بھول گیا، ایک مدت کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ دو تھے یا تین۔ مالی الا عقبتن کعقبت احدہم من جملی، میرے اونٹ سے میرے لیے نہیں تھی مگر باری ان میں سے ایک کی باری کی طرح۔ رواہ ابو داود، یہ حدیث امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ دیکھو کتنی باتیں ہمیں معلوم ہوئی، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں نیکوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور طلب کے ساتھ محتاج بن کر جانا چاہیے، صرف بیان سننے کی غرض سے نہیں، صرف علم میں اضافے کی غرض سے نہیں، بلکہ یہ کہ اللہ والا ہے، اللہ والوں کو ڈھونڈو، پوچھو لوگوں کو کہ بھائی اللہ والے ہماری بستی میں کہاں ہیں، ہمارے ملک میں اللہ والے کہاں ہیں، اور جاؤ اللہ والوں کے پاس، جاؤ اللہ والوں کے پاس۔ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے حضرت کے حالات میں پڑھا کہ حضرت کا یہ معمول تھا، خود حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ زبردست عالم، یعنی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تو شہرۂ آفاق ہے، تو حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے امین ہیں. اس پر سب کا اتفاق, جانشین ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, تو بہت بڑے عالم سید خاندان کے اور خود نیکی اعلی درجے کی, خود نیکی اعلی درجے کی, خوبصورت خوبصورت. ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی تو اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, منکرین ختم نبوت کے خلاف, اس میں بریلوی, اہل حدیث, جماعت اسلامی, شیعہ سبھی تھے, اور قیادت بالاتفاق حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو سپرد ہوئی. تمام مکاتب فکر کے لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم سب کے قائد جو ہے وہ حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے, یعنی حضرت کا مقام کتنا اونچا ہوگا. اور ایک جلسے میں دوسرے مکتب فکر کے ایک صاحب نے بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اخلاق میں بھی کامل ہوتا ہے اور خلقت میں بھی کامل ہوتا ہے. رد کرتے ہوئے کہا, جھوٹے مدعی نبوت پر رد کرتے ہوئے کہا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اخلاق میں بھی کامل و مکمل ہوتا ہے اور خلقت میں بھی کامل و مکمل ہوتا ہے. تو جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا چہرہ ایسا تھا, اس کی آنکھیں ایسی تھی, اس کا حلیہ بیان کر رہے تھے وہ صاحب. تو تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ جیسا خوبصورت اور خوبصیرت شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم غور بھی کرتے. یہ جملہ نکل گیا اس کی زبان سے. جن صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کے بارے میں تو ہم غور بھی نہیں کر سکتے, ان کا چہرہ دیکھتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ نبی نہیں ہے. حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ جیسا خوبصورت اور خوبصیرت شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو ہم کچھ غور بھی کرتے کہ یار یہ نبی ہو سکتا ہے. اب علامہ صاحب کی حالت دیکھیے, اللہ حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ فوراً کھڑے ہو گئے, فوراً کھڑے ہو گئے اور تقریر روک دی. اس میں تو انتشار بھی ہو سکتا تھا, اس لیے کہ دوسرے مکتب فکر کا یہ بڑا آدمی, ہزاروں کا مجمع, تمام مکاتب فکر کے لوگ جمع ہے, لیکن علمی رسوخ کتنا ہمارے بزرگوں کے اندر, کیسا باریک نقطہ, اور کہاں تک حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کی نظر گئی. کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے مائک لے لیا اس کے ہاتھ سے فوراً, اور حضرت نے یہ فرمایا کہ محمد یوسف بن نوری سے زیادہ کوئی خوبصورت اور خوبصیرت شخص بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی غور نہ کرتے, اس لیے کہ ایک لمحے کے لیے غور کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما کر گئے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, غور و فکر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہت بڑے آدمی, ششدر رہ گیا پورا مجمع کہ کسی کا ذہن یہاں تک نہیں پہنچتا, اور تعریف خود حضرت کی ہو رہی تھی, تو ایسے موقع پر تو آدمی اپنی تعریف میں مدہوش ہو جاتا ہے کہ میرے جیسا اگر کوئی دعویٰ کرتا تو ہم نبوت کے بارے میں غور بھی کرتے. لیکن نہیں, نظر پوری, اور کتنی بے باقی کے حق کو بیان کرنا, اور اس وقت مصلحت نہیں دیکھی. اتنے بڑے آدمی, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے مجاز صحبت بھی تھے, لیکن حضرت کا معمول یہ تھا کہ جس علاقے سے گزرتے تھے تو تحقیق کرتے تھے کہ یہاں کوئی اللہ والا رہتا ہے, اس لیے کہ ہر جگہ کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا, اور پتا چلتا تھا کہ رہتا ہے حقیقی معنی میں اللہ والا, متبع شریعت, متبع سنت, صحیح واسطوں سے اسے اجازت ملی ہو, صحیح کام کر رہا ہو. تو حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ ضرور اس کی خدمت میں جاتے تھے, چاہے عمر میں چھوٹا ہو چاہے علم میں چھوٹا ہو، ضرور جاتے تھے. کندیا شریف میں حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہاں ختم نبوت کے عنوان پر بار بار تشریف لائے، بہت خاموش بزرگ. میں حضرت کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر حضرت کی مجلس میں کوئی دو تین چار گھنٹے بیٹھے اور وہ اگر اپنی انگلیوں پر گننا چاہے کہ حضرت نے کتنے حروف اپنی زبان سے نکالے ہیں تو وہ آسانی سے کر سکتا ہے. اس لیے کہ میں نے بہت دیکھا حضرت کو ختم نبوت کی تحریک کی برکت سے. تو حضرت بالکل خاموش رہتے تھے، اسی لیے میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی میری زبان ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کہتے ہیں بس وہ میری ہی بات ہے. اب ایسا آدمی اتنی بڑی ختم نبوت کی تحریک میں جہاں بار بار سٹیج پر آنا پڑتا ہے اور تقریر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، وہ امیر کیسے بن گیا؟ تو ان کے علاقے میں، حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے میں، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا جب سفر ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہاں ایک بزرگ رہتے ہیں خواجہ خان محمد، ہم اس علاقے میں آئے ہیں تو حضرت کی زیارت کر لینی چاہیے. گئے یہ لوگ خانقاہ میں تو پتہ چلا کہ حضرت قریب کے کسی علاقے میں دورے پر تشریف لے گئے ہیں. تو حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آئے ہی ہیں تو اس مرتبہ تو ان بزرگ کی زیارت کر کے ہی جائیں گے. تو پیچھا کیا حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹیلی فون وغیرہ کا زمانہ نہیں، اس گاؤں میں گئے تو پتا چلا کہ حضرت وہاں گئے ہیں، وہاں گئے تو پتا چلا کہ یہاں ہے، یہاں گئے تو بالآخر ملاقات ہو گئی، دونوں کی ملاقات ہو گئی. تو حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ میرے استاد ہوتے ہیں. تو حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے کہاں پڑھا؟ تو کہا جب آپ ڈاویل میں پڑھاتے تھے اس وقت میں ڈاویل پڑھنے کے لیے آیا تھا، تو آپ میرے استاد ہیں. جن حضرات نے یہ واقعہ نقل کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان دونوں بزرگوں کی ملاقات ہوتی تھی اس کے بعد، جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو وہ ملاقات قابل دید ہوتی تھی. یہ میں بزرگوں کا کتنا احترام تھا ہمارے لوگوں کے دل میں وہ بتلا رہا ہوں. آپ کسی کو بزرگ سمجھ کر اسے ملنے کے لیے گئے، آپ کے دل میں بہت احترام ہے، جا کر دو زانو ادب سے بیٹھ گئے اور وہ یہ کہے کہ آپ میرے استاد ہوتے ہیں، اب دو زانو بیٹھنے کی ضرورت رہے گی؟ باقی اچھا یہ تو میرا لونڈا نکلا. حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 100% احترام سے رہتے تھے اس نقطۂ نظر سے کہ یہ میرے استاد ہیں، اور حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اتنا ہی ادب کرتے تھے اس زاویے سے کہ یہ اللہ والا ہے. پوری زندگی یہ حالت رہی، دونوں جہاں کہیں ملتے تھے یہ ادب کرتے تھے بحیثیت استاد کے، وہ ادب کرتے تھے بحیثیت اللہ والا ہونے کی. آگے سنیے بات. اور جب مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر کا انتقال ہوا اور نئے امیر کے انتخاب کی بات آئی اور متفقہ طور پر سب کا یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اب امیر ہوں گے، تو حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط لگائی کہ میں امارت کو اس شرط پر قبول کرتا ہوں کہ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب کو نائب امیر بنایا جائے، اس لیے کہ جس روحانیت کی پشت پناہی کی مجھے ضرورت ہے وہ ان میں موجود ہے. وہ میرے ساتھ اگر نائب ہوں گے تو میری روحانیت کے ذریعے مدد ہوگی. اس طرح حضرت کو ختم نبوت کی تنظیم میں لایا گیا، حضرت کو امیر بنایا، وہ نائب امیر بنے. اور جب حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو مجلس تحفظ ختم نبوت والوں نے کہا کہ ہمارے قائد کو جب ان پر اتنا زیادہ اعتماد تھا کہ میں تو چلوں گا ہی ان کی روحانیت سے، تو اب ہمارے قائد چلے گئے ہیں تو یہ ہمارے قائد ہیں، تو حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنایا. اور یہ تکوینی طور پر ہوا. دوسری بات یاد آ گئی, حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کندیا شریف میں جو خانقاہ ہے اس میں پیچھے ان کے سلسلے میں ایک دوسرے ہے خواجہ خان محمد, انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی. اس وقت وہ خانقاہ چھوٹی تھی, انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے سلسلے میں کچھ سالوں کے بعد اس پر جو گدی نشین ہوگا اس کا نام بھی میرے نام جیسا ہوگا, خان محمد. اور جب وہ اس گدی پر بیٹھے گا تو اس گدی سے لاکھوں لوگ منسلک ہوں گے مرید ہو کر, اور اس کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا. میرا چرچا تو صرف اس علاقے میں ہے, لیکن وہ خان محمد آئے گا تو پوری دنیا میں چرچا ہوگا. تو حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لاکھوں مریدین بھی ہوئے, اور چونکہ ختم نبوت کی تحریک اور پوری دنیا میں یہ تحریک چلی تو پوری دنیا حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے واقف ہوئی. تو ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ بزرگوں کی صحبت طلب احتیاج کے ساتھ, یہ سمجھے کہ نہیں ان کی مجھے فیض مجھے ملے, ان کا تعلق اپنے شیخ کے ساتھ توحید مطلب کے ساتھ تعلق رکھے اور باقی بزرگوں سے بھی مسافہ کرے, معانقہ کرے, ان کے پاس جائیں, ان سے دعائیں لیں, اپنے لیے دعائیں کرائیں. دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جو بھی لیڈر ہوگا قوم کا, جو سردار ہے, وہ سردار نہیں وہ خادم ہے. وہ آرام سے بیٹھا رہے اور لوگ جس طرح نہ نظر رکھے, کون بھوکا ہے, کون پیاسا ہے, کون بیمار ہے, کون کیا ہے, نظر رکھے, اور نظر رکھ کر کے جس جس کو متوجہ کر سکے متوجہ کرے کہ بھائی ذرا ان کا خیال رکھو, بھائی ذرا وہ ایسا ہے, یہ مالی تنگی میں مبتلا ہے, ذرا آپ اگر کچھ کر سکے تو کیجیے. یہ ایسا ہی ہے سفر میں بھی, سفر میں بھی نظر رکھے. حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی تھے اور فقیہ النفس تھے, اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تقرر کیا تھا. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تقرر کرے کسی مفتی کو تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ ایک مرتبہ ہم سفر کے لیے نکلے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی سفر میں کسی کو امیر بنانا چاہیے. تو سب نے کہا کہ متفقہ طور پر کہ حضرت ہم تو سب شاگرد ہیں, بڑے آپ ہی ہیں. تو حضرت کہا بھائی دیکھو امیر تم مجھے بنا رہے ہو پھر میری بات ماننی پڑے گی. تو کہا حضرت امیر اسی لیے تو بنا رہے ہیں, آپ امیر ہیں ہم آپ کی بات. کہا نہیں بات ماننی پڑے گا ہمارے, تو بہت اچھی بات ہے. اب ریل گاڑی آ گئی, ریل گاڑی آ گئی تو حضرت نے فرمایا کہ آپ سب ریل میں سب اوپر بیٹھ جاؤ ریل گاڑی میں. حضرت یہ سامان کہ میرا حکم ہے, میں امیر ہوں, تم لوگوں نے مجھے کہا ہے. اب حکم کر کے سب کو بٹھا دیا اور سب شاگردوں کا سامان اٹھا اٹھا کے حضرت نے ریل گاڑی میں رکھا. مجھے شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے سفر میں ہم سب شاگرد مخدوم بن کر کے رہے اور حضرت ہمارے خادم بن کر رہے. بس وہ حکم فرما کر کے ہمیں سید القوم خادم ہوں فی السفر, سید القوم فی السفر خادم ہوں. تو اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ جس کو قوم کا سردار بنایا جائے اسے قوم کی خدمت کرنی چاہیے, خادم بننا چاہیے, ان کا خیال رکھنا چاہیے. اگر دیکھیں کہ مجھ سے چھوٹا ہے اور سفر میں ساتھ ہے یا میرے ساتھ لیٹا ہوا ہے, میرے گھر میں ہے یا مدرسے میں ہے, اور دیکھا کہ بیمار ہے بیچارہ, اور بیمار ہے, بخار ہے, یقیناً اس کا جسم ٹوٹ رہا ہوگا, تو ذرا پاؤں دبا دیتے. اس میں کیا ہو گیا, ہم بیمار ہوتے ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے کوئی ہمارا پاؤں دبائے, کوئی سر دبائے, تو اگر اس کا پاؤں دبا دیا تو کیا ہو گیا. خادم, تو جس کو بھی امیر بنایا جائے وہ اپنے آپ کو حاکم نہ سمجھے بلکہ وہ اپنے آپ کو خادم سمجھے. اور دوسرا اس حدیث کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ قوم کا سردار اور امیر اسی کو بنانا چاہیے جس کے اندر آپ کو خدمت کا جذبہ نظر آئے. آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ رفیق بھائی جو ہیں جب دیکھو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, عام حالات میں بھی کسی کو چائے پلا رہے ہیں, کسی کا سامان اٹھا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھئی اب یہ جماعت تیار ہو کر امیر کس کو بنائے, تو کہ سب میں سب سے زیادہ خدمت کرنے والا یہ رفیق ہے, کہ رفیق بھائی کو خدمت بناؤ, امیر بناؤ. قوم کا لیڈر, قوم کا سردار اس کو بنانا چاہیے جس کے دل میں ہمدردی اور غمخاری ہو. تو وہ جو ہے آنکھ بند کر کے فیصلے نہیں کرے گا, آنکھ بند کر کے فیصلے نہیں کرے گا بلکہ سب کا خیال کر کے فیصلے کرے گا. تو ہمیں جو ہے ایسا امیر بننا ہے، اگر اللہ تعالی شانہ کوئی منصب عطا فرمائے کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کہیں ہمیں ہمارے بڑوں کی طرف سے مواسات کا حکم ہو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. مواسات کا حکم ہے ذرا ان کی حالت، جو ہم سے ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر ہم سے ہو سکے تو مساوات، اگر ہو سکے اتنی ہمت ہے تو ایثار، بلکہ بڑوں کی طرف سے جو بھی ہمیں اچھا کام کرنے کے لیے کہا جائے اس پر فوراً لبیک کہنا چاہیے. اس میں فائدہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم لبیک کہیں گے اتنی ہی زیادہ بھلائی کی ہدایت ان کی طرف سے ہمیں ملے گی کہ بھائی یہ تو ماننے ہو، بھائی بیٹا یہ بھی کر لو، بھائی بیٹا، تو ہماری زندگی میں خیر بڑھتی رہے گی. پھر یہ کہ وہ ہماری اطاعت کو دیکھ کر کے خوش ہوں گے، ہمارے لیے دعا کریں گے، ان کی دعائیں ہماری طرف متوجہ ہوگی. اور تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے. دروازے سے نکل رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ بھائی یہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، آپ پہلے نکل جاؤ، دروازہ ان کے لیے آپ پہلے نکل جاؤ، ہم سے یہ بڑے ہیں عمر میں. بولنے کا موقع آیا تو ہم دیکھیں، ادب، ہر چیز میں ادب ملحوظ رہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ادب جو ہے یہ دین کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. جو ادب میں جتنا بڑھتا چلا جائے گا اس کا دین اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے، اور جو ادب میں جتنا کمزور ہوتا چلا جائے گا اس کا دین اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جائے گا. اب زندگی میں ادب ہے یا نہیں پتا کیسے چلے گا؟ پتا یہ چلے گا کہ ہر حال میں کیا برتاؤ ہے، ہر حال میں کیا برتاؤ ہے. جس سے کوئی چیز مطلوب ہے، جس سے ڈر ہے، جلب منفعت دفع مضرت جہاں ہے وہاں آپ ادب کر رہے ہیں، اور دوسرے بیچارے کوئی شریف استاد ہیں، بھولے بھالے استاد ہیں، روب داب سے نہیں رہتے، وہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے، پکڑ جھکڑ نہیں، ان کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں ایک مرتبہ آواز کہتے ہوئے یہ فرمایا، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہوتے ہیں، اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بھی حیات ہیں. اس وقت دارالعلوم دیوبند میں طلبا کے سامنے آواز کہتے ہوئے یہ کہا کہ آپ حضرات اساتذہ کا جس طرح ادب کرنا چاہیے نہیں کرتے. اور حضرت نے یہ فرمایا کہ پھر اس پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا جو ادب کرتے ہیں وہ آپ دیکھتے نہیں، کیسا ہم ادب کرتے ہیں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس پر یہ کہوں گا کہ آپ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ادب ان کی شہرت کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کے استاد ہونے کی وجہ سے نہیں. اگر ان کا ادب ان کے استاد ہونے کی وجہ سے کرتے تو فلاں بھی تو تمہارے استاد ہیں، فلاں بھی تو تمہارے استاد ہیں، فلاں بھی تو تمہارے استاد ہیں، ان کا ادب کیوں اس درجے کا نہیں ہوتا؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حیات ہیں، ابھی دارالعلوم دیوبند میں پڑھا رہے ہیں، اس وقت حضرت نے یہ بات کہی. اسی لیے میں سب طلبا کو یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے ہر استاد کا 100% ادب ہونا چاہیے. پھر جس سے آپ کا تعلق ہے، چاہے 100,000% کرو اس کے ساتھ ادب کا معاملہ، 150% کرو، 200%، لیکن جس سے تعلق ہے اس کے ساتھ تو 100% ادب کا معاملہ ہے، اور جس کے ساتھ تعلق نہیں اس سے 90%، جو بڑا نہیں ہے، جو نحویمیر پڑھا رہا ہے، ابتدائی درجات کو پڑھا رہا ہے، ہمیں جس نے تختی پڑھائی ہے، ہمیں جس نے قاعدہ پڑھایا ہے، تو سب اساتذہ کے ساتھ، اسی طرح سب بزرگوں کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، ادب سے پیش آؤ. ایک دعا جو میں ہمیشہ اپنے لیے کیا کرتا ہوں ہے کہ اے اللہ، تیرے جتنے برگزیدہ بندے ہیں مجھ سے ایسی کوئی حرکت مت کروانا جس سے ان میں سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے. اللہ اس سے بچائے، اس سے کہ بزرگوں کا دل مقدر ہو جاتا ہے بہت نقصان پہنچتا ہے. اپنے شیخ کے دل کے مقدر ہونے کی وجہ سے تو فیض کے دروازے بند ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اور بھی کسی اللہ والے کو تکلیف پہنچائیں. اس لیے کہ حدیث ہے، من عادا لی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب. یہ شیخ کے ساتھ مخصوص نہیں، میرے کسی بھی ولی کو جو اس کے ساتھ دشمنی کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے اعلان جنگ ہے. تو بزرگوں کا احترام ہو، بزرگوں کے ساتھ تعلق ہو، ادب کا پورا، ہر ایک کے ساتھ ادب کا احترام ہو، اور سفر میں بھی حضر میں بھی ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من أتقاء شهر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا وزكها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، رحمك ما عمل فرم، كرمك ما عمل فرم، رحمك كرمك ما عمل فرم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے. اے ارحم الراحمین، ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو تجھے پسند ہو، ایسی موت عطا فرما جو تجھے پسند ہو، زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسا عطا فرما جو تجھے پسند ہو، زندگی کے ہر نقل و حرکت ایسی بنا دے جو تجھے پسند ہو، ہمیں ایسی نماز عطا فرما جو تجھے پسند ہو، ایسا ذکر نصیب فرما جو تجھے پسند ہو، ایسی تلاوت ایسی عبادت کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو. اے ارحم الراحمین، دین کی ایسی خدمت کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو. الہ العالمین، ایسے اہل و عیال، ایسے رفقا، ایسے معاونین الہ العالمین نصیب فرما جو تجھے پسند ہو. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، تیری رضا والی موت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، ہم تمام گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں. الہ العالمین، تمام گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ولایت نصیب فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما. الہ العالمین، شیطان اور نفس کے مقاعد سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم، رب اغفر وارحم وانت خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.